جمعرات 15 جنوری کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ نائجیریا کے شہر باگا میں بوکو حرام کے حملے میں اس سے کہیں زیادہ تباہی اور ہلاکتیں ہوئیں جس کا پہلے خیال کیا جا رہا تھا. بوکو حرام آخر چاہتی کیا ہے؟
ان کا تو فی الحال پیور اینڈ پیور ٹیررزم نظر آتا ہے. ان کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو ابھی سامنے آتی نہیں ہے.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ مصنوعی سیارے سے حاصل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے تقریباً 3,700 عمارتیں مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں. نائجیریا کی حکومت نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 150 ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بوکو حرام کو زمین کے سیارے پر سب سے خطرناک اور شیطان تنظیم قرار دیا ہے. بلغاریہ کے دورے کے دوران انہوں نے کہا,
What they have done with respect to the slaughter recently is a crime against humanity.
جان کیری کہہ رہے ہیں, لوگوں کو یوں ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ اب تک انہوں نے کیا ہے یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے. اس سے کم ہرگز نہیں ہے. یہ معصوم لوگوں کو ہولناک طریقے سے ذبح کرنا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اس زمین پر سب سے خطرناک اور شیطانی تنظیم بوکو حرام ہے.
Evil and threatening terrorist entities on the planet today.
پاکستان کے خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سال میں 6,000 سے زیادہ ایسے افراد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت پر رہا یا بری ہوئے ہیں, ان میں سے اکثریت کو دوبارہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
رپورٹ کے مطابق رہائی پانے والے یہ افراد خودکش حملوں, بم دھماکوں, خودکش جیکٹس بنانے, سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ ساتھ اغوا برائے توان کے کیسز میں بھی گرفتار کیے گئے تھے, مگر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے انہیں ثبوت کی عدم دستیابی پر رہا کر دیا. وفاقی حکومت نے خفیہ اداروں کو ان لوگوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی, مگر ان میں سے 1100 کے قریب لوگ رہا ہونے کے بعد گھروں کو نہیں پہنچے یا کچھ عرصہ گھروں میں رہنے کے بعد روپوش ہو گئے. رپورٹ کے مطابق سنگین جرائم میں ملوث ان افراد نے کل عدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر لیے ہیں.
دوسری طرف پاکستان میں حکام نے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث موت کی سزا پانے والے مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی ہے جو پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھے. یہ پھانسیاں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل اور کراچی کی سینٹرل جیل میں آج صبح دی گئیں. گزشتہ ماہ وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے اعلان کے بعد اب تک دہشت گردی کے کیسز میں ملوث 19 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں دینی تعلیم دینے والے مدارس کے نصاب اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان مدارس کے قوائف جمع کرنے کے لیے ایک سروے بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس سروے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
دیکھو اس سے فائدہ تو ایک یہ ہوگا کہ حکومت کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی مدارس کتنے ہیں, تعداد اس میں کتنی ایگزیکٹ فگر, اس کا معلومات ہوگی. پھر ان کی ایک ضروریات کا بھی حکومت کو پتہ ہوگا. پھر ان کی جو ایک سٹیٹ میں رہتے ہوئے ایک شہری کے حقوق ہے کے لحاظ سے وہ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے یا ان کی جو ان سے مل بیٹھ کر ایک لائعمل بھی تیار ہو سکے گا.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحدی علاقے تحصیل شوال میں حکام کے مطابق ایک ڈرون حملے میں 6 مبینہ دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 3 افراد زخمی ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اب تک ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی شناخت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی. پاکستان کی قومی اسمبلی نے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے. امبر شمسی.
قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتا ہے, تاہم عوام کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کی مذمت کرتا ہے. قومی اسمبلی نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت روکنے کے لیے اقدامات کرے. ممبر پارلیمان کے مطابق اس قرارداد کو ایوان بالا میں بھی پیش کیا جائے گا. قرارداد کی منظوری کے بعد رکن پارلیمان نے علامتی احتجاجی مارچ بھی کیا ہے.
دوسری جانب فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ اسلام جمہوریت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور فرانس تمام مذاہب کی حفاظت کرے گا. پیرس میں عرب ورلڈ انسٹیٹیوٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکولرزم تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے اور ان تمام افراد کے خلاف سخت ایکشن لینا جانتا ہے جو مذاہب کو دھمکا سکتے ہیں. مسٹر اولاند کا یہ بیان گزشتہ ہفتے پیرس میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے. عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ کے ملک سیارا لیون اور گینی میں ایبولا سے متاثرہ افراد کے نئے کیسز میں کمی آئی ہے. لائبیریا میں بھی ایبولا کیسز میں اگست کے بعد سے اب تک کمی دیکھی گئی ہے. 87ویں سالانہ اکیڈمی ایوارڈز کے لیے بیورلی ہلز میں نامینیشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے. برڈ مین اور گرینڈ بوڈاپیسٹ ہوٹل سمیت 8 بہترین موشن پکچرز اس بار آسکرز کی دوڑ میں حصہ لے رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں دینی تعلیم دینے والے مدارس کے نصاب اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پیغمبر اسلام کے خاکے کے اشاعت پر پاکستان میں ارکان پارلیمان نے احتجاج کیا ہے. ان خبروں کی تفصیل آپ ضرور سنیں گے لیکن پروگرام میں ذرا دیر بعد. یہاں ہم پہلے بات کریں گے شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے حملے کے بعد جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان میں تباہی دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ کتنا مہلک تھا. اطلاعات ہیں کہ اس حملے میں 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. مصنوعی سیارے سے حاصل کی جانے والی تصاویر سے لگتا ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے جن قصبوں پر حملے کیے ہیں وہ پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں اور ان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے سارا حسن کی زبانی.
سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصاویر ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی ہیں. 2 جنوری کو لی جانے والی تصاویر میں نائجیریا کے شمال مشرقی قصبہ باگا اور ڈورن باگا میں زندگی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. تصاویر میں مکان، دکانیں، درخت، عبادت گاہیں سب موجود ہیں. لیکن 7 جنوری کو لی گئی سیٹلائٹ تصاویر مکمل تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں. یہ تصاویر نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی جانب سے ظلم و بربریت کی عکاسی کرتی ہیں. نائجیریا میں ایمنیسٹی سے وابستہ ڈینیل ایئر نے بی بی سی کو بتایا کہ دونوں قصبوں کے پہلے اور بعد کی لی گئی تصاویر کے مطابق 3500 سے زیادہ عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں. تصاویر میں ظاہر ہونے والی تباہی عینی شاہدین کی اطلاع سے مکمل مماثلت رکھتی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے محقق ڈینیل ایئر.
Now, these images cover an area that includes
یہ تصاویر باگا اور ڈون باگا کے قصبوں کی ہیں. ڈون باگا کی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا قصبہ ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے, جس کے مطابق یہ بوکو حرام کا مہلک ترین حملہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے پورے کا پورا قصبہ ہی تباہ کر دیا.
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے اس مہلک ترین حملے میں 2000 افراد مارے گئے. ڈینیل ایئر کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے اس حملے کی اطلاع ان مقامی افراد نے دی جو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے.
جن افراد سے ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ بوکو حرام نے صرف قصبے ہی میں لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے باگا اور دوسرے قصبے سے فرار ہونے کی کوششیں کی تو بوکو حرام کے جنگجو درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر ان کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے بھاگ نکلنے والے افراد کو مار دیا.
نائجیریا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 150 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں اس سے کئی زیادہ ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ تباہی کسی آفت سے کم نہیں. ایمنیسٹی کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ علاقے تک رسائی مشکل ہونے کی وجہ سے وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے.
یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, یہ بہت مشکل اور فی الوقت باگا جانا بہت خطرناک ہے. لیکن ایمنیسٹی نے ان صحافیوں سے رابطہ کیا جو وہاں سے بچ نکلنے والے افراد کے ساتھ رابطے میں تھے. ہمارے خیال میں نائجیریا کی حکومت ہلاکتیں کم بتا رہی ہے.
حکومتی اہلکار نے بتایا ہے کہ باگا کی آبادی 10000 ہے لیکن اب وہاں کچھ موجود نہیں. انہوں نے بتایا کہ سب کچھ جلا دیا گیا ہے. ایک عینی شاہد کا کہنا تھا کہ بوکو حرام کے ظلم کا شکار ہونے والوں میں چھوٹے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. بوکو حرام کی قید میں رہنے والی ایک خاتون نے ایم این ایس ٹی کو بتایا کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے 300 خواتین کو اغوا کر کے 4 دن تک ایک اسکول میں قید رکھا اور کئی نوجوان خواتین تاحال ان کی قید میں ہیں۔ تصاویر میں ساحلی پٹی پر مچھیروں کی کشتیاں بھی تھیں جو 5 دن بعد دکھائی نہیں دیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ان تصاویر سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یہ مناظر بوکو حرام کی تباہ کن فطرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بوکو حرام کی جانب سے پرتشدد واقعات میں تیزی آئی ہے اور گزشتہ ہفتوں میں کئی پرتشدد حملے کیے گئے ہیں۔ نائجیریا میں آئندہ ماہ انتخابات ہونا ہے، لیکن پرتشدد واقعات میں اضافے کی وجہ سے انتخابات کے انعقاد کے بارے میں بھی خدشات جنم لے رہے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سارا حسن سے سنا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بوکو حرام نائجیریا یا پھر خطے یا دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہ دوسرے شدت پسند گروہوں کے ساتھ اس کی آئیڈیالوجی کتنی ملتی ہے، اور کیا اسے کنٹرول کرنا آسان ہے۔ انہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے دلی کے جواہر لال یونیورسٹی میں سینٹر فار انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ ڈسارمامنٹ کے محقق ڈاکٹر سون سنگھ سے بات کی اور پوچھا کہ یہ صرف نائجیریا کے لیے خطرہ ہے یا صرف چند حصوں کے لیے۔
دیکھیے، یہ جو ایک تو دہشت گردی کی پوری ایک ویو جو ہوا چلی ہوئی ہے، یہ ایک حد تک تو پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے، تو اس کا آپس میں لنک ہو یا نہ ہو، پر وہ ایک جو نیا ایک دور طرح سے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کو تیسرا وشو یدھ کہنے لگے ہیں کہ ہم شاید 15 سال بعد جانیں گے کہ یہی تیسرا وشو یدھ تھا۔ تو ایک وہ جو خاص طریقہ ہے سب کنونشنل وارفیئر کا، سوئسائڈ بومبرز کو استعمال کرنے کا، وہ ایک تو پورا دیو ہے گلوبل، دنیا کے پورے لیول پر۔ اس میں افریقہ میں یہ سب سے خطرناک ایک طرح سے مانا جاتا ہے بوکو حرام، اور انہوں نے سب سے زیادہ شاید یہ غلط کام کرنا شروع کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کا استعمال، جو اور بھی کئی جگہ ہوتا تھا، پر سوئسائڈ بامبنگ میں شاید یہ نئی شروعات ہے کہ چھوٹے بچوں کا بڑے پیمانے پر کڈنیپ کر کے، پھر ان کو کسی طرح سے برین واش کر کے، ان کا جو استعمال بچوں کا شروع ہوا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بڑا نیا خوفناک ایک طرح کا طریقہ ہے ان کا، تو اس کی جو دہشت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
یہ بتائیں کہ براعظم افریقہ میں بوکو حرام کے علاوہ اور کون کون سے شدت پسند یا دہشت گرد گروہ ہیں جو علاقے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یا ہیں؟
بوکو حرام کے لیول کا تو اس وقت کوئی اور گروہ نظر نہیں آتا پورے افریقہ میں، اور کچھ چھٹ پٹ ہے یہاں وہاں، ایسی بات نہیں ہے، پر اس طرح کا پورے مطلب آپ دیکھیں قریب 5 یا 6 سال سے لگاتار ان کا یہ دبدبہ بنا ہوا ہے پورے نارتھ ایسٹ نائجیریا میں، اتنا بڑا علاقہ ان کے طرح سے دبدبے میں ہے، اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کسی طرح سے ان پر کوئی انکش لگائے، رکاوٹ لگائے کوئی، چاہے نائجیریا یا کوئی دوسرے دیش افریقہ کی، افریقن یونین کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ سب افریقن کانٹیننٹ پر، اور کچھ حد تک تو اس کے باہر بھی آپ دیکھیں تو بہت ہی طرح کا ایک یہ خطرہ تھا ابھر کر آیا ہے، اس کے مقابلے میں مجھے نہیں لگتا کہ افریقہ میں اس طرح کا کوئی دوسرا گروہ ٹائپ دہشت گرد آرگنائزیشن اس طرح کی ہے کہیں اور جی. افریقہ میں
تو کیا بوکو حرام افریقی مسلمانوں میں مقبول ہے؟
یہ کہنا تو کسی بھی دہشت گرد کے لیے بہت مشکل بات ہوگی کہ کیا اس کو ایکسیپٹنس ہے، مقبولیت ہے اس کی اپنے پورے دھرم کے لوگوں میں یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ اکثر چپ رہتی ہے،
جی.
تو جو ایک میجورٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا جو ہے گردی کو اپناتے ہیں، اور وہ نظر میں بہت زیادہ آتے ہیں، اور شاید وہ اکثر اپنے دھرم کا استعمال کرتے ہیں کاموں میں، پر اس میں یہ ضروری نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی ایکسیپٹنس ہو پورے ریلیجن میں۔
جس طرح آپ نے کہا کہ دھرم کا استعمال کر سکتے ہیں، عراق اور شام میں داعش نے شیعہ سنی کا کارڈ کھیل کر عارضی طور پر، یعنی ٹیمپری طور پر نا، مقبولیت حاصل کی تھی جو اب کمزور پڑ رہی ہے، لیکن بوکو حرام میں نائجیریا اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں اس میں کس قسم کی تقسیم کو استعمال کر کے اپنی سپورٹ بنائی؟
بوکو حرام تو ابھی تک یہ بھی سامنے نہیں لا پایا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، داعش کی طرح انہوں نے کوئی سامنے اپنی آئیڈیالوجی نہیں رکھی کہ وہ کس طرح سے، کیا افریقہ میں کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، کوئی نائجیریا کی راجنیتی کی وہاں کی پالیٹکس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا تو فی الحال وہ پیور اینڈ پیور ٹیررزم نظر آتا ہے، ان کی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تو ابھی سامنے آتی نہیں ہے۔
یہ تھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے محقق ڈاکٹر سون سنگھ. اس موضوع پر مزید تجزیے کے لیے میں نے شدت پسندی اور عالمی دہشت گردی پر کتابوں کے مصنف عارف جمال سے بات کی اور پوچھا کہ بوکو حرام، طالبان، داعش اور دوسرے شدت پسند گروہوں کے آپس میں رابطے کس قسم کے ہیں؟
جی، ان کے رابطے بہت زیادہ قریبی ہیں، خاص طور پر جو طالبان ہیں اور ان کے انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مگر اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پر یہ تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں، اور خاص طور پر جماعت الدعوہ پاکستان کی ہے، وہ ایک سلفی جماعت ہے. بوکو حرام جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اصل نام جماعت الدعوہ ہی ہے، اور وہ بھی ایک سلفی جماعت ہے. اور تیسری جو سلفی جماعت ہے دنیا میں وہ ہے اسلامی اسٹیٹ یا داعش. تو ان تینوں کے تو جو نظریاتی تعلقات ہیں وہ تو بہت ہی قریب ہیں، اگرچہ ان تینوں میں کوئی تنظیمی تعلق نظر نہیں آتا.
تو یہ بتائیں کہ جیسے ہر خطے میں شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیاں اپنے اپنے علاقہ یا اسباب کی وجہ سے ہیں یا ہوتی ہیں، تو پھر ان سب کا آپس میں تعاون کیوں بڑھ رہا ہے؟
یہ کہنا کہ ان کے آپس صرف علاقائی وجوہات ہیں ایسا درست نہیں ہے. یہ تمام تنظیمیں اپنی جو اپنے نظریات ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اسلام میں ڈھونڈتی ہیں، قرآن اور حدیث میں. اور اصل بات یہ ہے کہ جو اسلامی سکرپچرز ہیں جیسے قرآن اور حدیث ہیں، اس کو سمجھنے کی ہمیشہ ہی دو طریقے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، جس کو ہم کانٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اور دوسری ہے لٹرلسٹ انڈرسٹینڈنگ. یہ جو نئی تنظیمیں آئی ہیں خاص طور پر سلفی، یہ لٹرلسٹ ٹریڈیشن کے ساتھ تعلق ہے، یعنی جو کچھ سامنے آتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ آج سے آج اتنا ہی فرض ہے جیسے یہ 1400 سال پہلے تھا. تو اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان سب کے نظریاتی جو ایولوشن ہے وہ ایک جیسا ہے. تو باقی جب وہ اسلام کو نافذ کرنے والی تو سارے ہی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں یہ اس کو لٹرلی لیتی ہیں اور اسی طرح اس کو سمجھے بغیر کہ آج سے 1400 سال پہلے کیا حالات تھے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
یہ چین، بھارت، انڈونیشیا، ملیشیا، سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں اس میں بھی اس قسم کی شدت پسند گروہ جو پہلے سے سرگرم عمل ہیں، کیا وہ بھی بوکو حرام یا طالبان یا داعش جیسی طاقت پکڑ سکتے ہیں کیا؟
جی بالکل. اصل میں میں جیسے ایکسپلین کر رہا تھا کہ اصل میں جو آج کل جو ٹیررزم کی جو لہر چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، وہ تمام کی تمام اپنی جسٹیفیکیشن قرآن اور حدیث میں لیتی ہے، اور اس کو وہ لٹرلی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ 1400 سال پہلے اگر حکم آیا تھا کہ کفر کے اماموں کو قتل کر دو جب جنگیں ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو اس کو وہ اسی طرح لٹرلی لے کے کہتے ہیں کہ آج بھی ہم وہی کریں گے جو 1400 سال پہلے ہو رہا تھا.
یہ تھے شدت پسندی اور عالمی دہشت گردی پر کتابوں کے مصنف عارف جمال. ادھر پاکستان کی قومی اسمبلی نے فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو میں پیغمبر اسلام کے خاکے کے اشاعت کے خلاف قرارداد منظور کی ہے، جسے ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے پیش کیا تھا. اسلام آباد سے امبر شمسی.
قومی اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد میں چارلی ایبڈو اور دیگر مغربی اخبارات اور رسالوں میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتا ہے، تاہم اس کا عوام کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ تمام ریاستیں اس ضمن میں بین الاقوامی قوانین کی پابند ہیں. قرارداد میں مزید کہا گیا کہ پیغمبر اسلام اور دیگر پیغمبروں کے تقدس کے خلاف حملے نفرت پھیلانے والے مواد کی تعریف ہیں، اور اس قسم کی اشتعال انگیز حرکتیں شدت پسندوں کو بھی مزید ہتھیار فراہم کرتے ہیں. قرارداد میں ہر قسم کے تشدد کی بھی مذمت کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ اسلام امن پسند اور رواداری کا مذہب ہے. مذمتی قرارداد پیش کرنے والے وفاقی وزیر سعد رفیع کے مطابق اس قرارداد کو ایوان بالا میں بھی پیش کیا جائے گا. قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد خواجہ سعد رفیق کی رہنمائی میں اراکین پارلیمان نے ایوان کے احاطے میں رہتے ہوئے ایک علامتی احتجاجی مارچ بھی کیا. مارچ کے بعد مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں نہ صرف مسلمان اراکین پارلیمان بلکہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے بھی اس حرکت کی مذمت کی اور متفقہ طور پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین سے اپیل کی کہ وہ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت روکنے کے لیے اقدامات کریں۔
چاہیے وہ کیوں خاموش ہے، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے، اور وہ جو جتنے بھی میگزین اس کو تلف کیا جائے، ان کو جلایا جائے، اور دنیا میں یعنی یہ میسج نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف دوسرے مذاہب کے خلاف رکھتے ہیں وہ اس پر اپنے کان تریں گے اور اس آواز کو سنیں گے، ان کے خلاف کاروائی ہو۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ قرارداد دفتر خارجہ کے ذریعے فرانسیسی حکومت تک پہنچائی جائے گی۔
تو یہ چونکہ آج بھی مطلب ہے پارلیمنٹ سے ہوا، کل پورے ملک میں بھی احتجاج، لوگ تو حق رکھتے ہیں احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج ہے، یہی بات وہ چاہ رہے ہیں۔ صحافت جو جس طرح کہتے ہیں جمہوریت میں ایک چوتھا ستون ہے، اس کا ایک رول ہے، اور یہی رول ہے اس کا کہ پوری دنیا تک یہ آواز پہنچائی جائے۔ آپ کے ذریعے ہم پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلنے دے کسی کو بھی، جو بھی اگر کھیل رہا اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔
سردار محمد آصف نے خاکوں کے ارشاد کو مغربی سازش بھی قرار دیا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سال رواں میں یہ جنوبی وزیرستان میں دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ حملہ رات 1 بجے کے قریب شیوال کے علاقے مکین میں وچہ درا کے مقام پر ہوا۔ مقامی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ جاسوس طیارے نے ایک مکان کو نشانہ بنایا اور اس پر 2 میزائل داغے۔ اس حملے میں 6 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہ 2015 کے آغاز کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والا دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ اس سے قبل 4 جنوری کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل میں الوڑا منڈی کے قریب شدت پسندوں کے ایک مرکز پر حملے میں 7 افراد مارے گئے تھے۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال وسط جون سے فوجی آپریشن ضرب عزم شروع کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں وہاں پاکستانی فوج کی کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ برس کے دوران شمالی وزیرستان کا علاقہ امریکی ڈرون حملوں کا مرکز رہا ہے، اور وہاں سن 2014 میں 19 حملے کیے گئے۔ امریکہ ان ڈرون حملوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر ہتھیار قرار دیتا ہے، جبکہ پاکستان ان حملوں کو اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیتا ہے، اور ان پر باقاعدہ احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
بھارتی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد یوم جمہوریہ کے دوران اور امریکہ کے صدر براک اوباما کے دورے کے موقع پر اسکولوں اور فوجی کیمپوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر اس مہینے کے اواخر میں بھارت کے 3 روزہ دورے پر دلی آ رہے ہیں۔ ان کی آمد سے 10 روز پہلے ہی دارالحکومت دلی میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کے سنگھ نے خبردار کیا ہے کہ کنٹرول لائن اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں زبردست حفاظتی انتظامات کے نتیجے میں سرحد پار کے شدت پسند اسکولوں اور فوجی کیمپوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
سمتھنگ لائک یو نو ان اے ویری سافٹ ٹارگٹ، جیسے آپ نے دیکھا وہ جو کوشش کیا تھا سیبلین کے اوپر یا اپنے جو بولنگ ٹارگیٹس ہے اس کے اوپر، یہ ضرور کوشش کریں گے۔
لیفٹیننٹ جنرل کے ایس سنگھ نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پیر پنجال رینج کے اس پار شدت پسند دراندازی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
تقریباً 200 ملیٹنٹ جو ہے لانچ پیڈ اور ٹریننگ کیمپ کے بیچ میں جو گھوم رہے ہیں، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ کب موقع ملے ان کو انفلٹریشن کے لیے۔
لیفٹیننٹ جنرل سنگھ نے یقین دلایا ہے کہ دراندازی روکنے کا نظام پوری طرح کارگر ہے، اور دراندازی کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ اس سے قبل گزشتہ منگل کو فوج کے سربراہ جنرل دربیر سنگھ سہاگ نے کہا تھا کہ پاکستان کی جانب دہشت گردوں کا پورا ڈھانچہ برقرار ہے، اور بقول ان کے اپنے ملک میں نقصانات اٹھانے کے باوجود پاکستانی فوج نے جموں کشمیر میں پس پردہ جنگ کی حمایت جاری رکھی ہے۔ میڈیا میں ایک دیگر اعلیٰ فوجی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اب بھی بھارت مخالف دہشت گردی کے 44 تربیتی کیمپ موجود ہیں، اور ان میں سے 17-18 کیمپ مسلسل سرگرم ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما بھارت کے 3 روزہ دورے پر 24 جنوری کو دہلی پہنچیں گے، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ دلی کے پولیس کمشنر بی ایس بسی نے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتایا.
دلی پولیس کا تقریباً ہر یونٹ اس نظام میں لگے گا, سیکورٹی یونٹ, ڈسٹرکٹس, ٹریفک, اسپیشل برانچ, اسپیشل سیل, آرم پولیس, پی سی آر. تو تقریباً کوئی ایسا دلی پولیس کا یونٹ نہیں ہے جس جو اس پروگرام انتظام میں جس کو شامل نہیں کیا جاتا, تاکہ جو جنتا اس دن پریڈ کو دیکھنے آئے ان کی سرکشا میں کوئی سمسیا نہ آئے.
دلی میں یوم جمہوریہ کی پریڈ کی مشق شروع ہو چکی ہے. پریڈ کے راستوں اور پارلیمنٹ کے اطراف میں ابھی سے ہی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. اہم مقامات پر پولیس اور کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں. شہر کے اہم اسکولوں میں بھی حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں دینی تعلیم دینے والے مدارس کے نصاب اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان مدارس کو کوائف جمع کرانے کے لیے ایک سروے بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیہ آپ سن سکیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
کرکٹ کے عالمی کپ 2015 میں پاکستانی ٹیم اپنا آغاز بھارت کے خلاف کھیلے جانے والے پہلے میچ سے کرے گی, اور اب تک بھارت کے خلاف عالمی کپ میں کھیلے گئے تمام میچوں میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن پاکستانی ٹیم کے تجربہ کار بلے باز یونس خان اس بار تاریخ بدلنے کے لیے کافی پر امید ہیں, اور وہ بھارت کے خلاف میچ میں سینچری سکور کرنا چاہتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونس خان کا کہنا تھا,
کہتا ہوں اس پہ کہ اللہ مجھ سے اس میچ میں 100 کرائے, اور وہ 100 کرائے جس کی وجہ سے پاکستان جیتے. یہ نہ کہ 100 میں کر دوں پاکستان میں جائے.
عالمی کپ جیتنے کے لیے پاکستانی ٹیم کے کتنے چانسز ہیں, اس پر یونس خان کا کہنا تھا,
جو بھی 11 سلیکٹ ہوتے ہیں یا جو بھی 15 سلیکٹ ہوئے وہ اگر اپنا جاب کریں, بہتر کریں اور اسی پہ فوکس رہے, تو میرے خیال سے آپ کے پاس بہت چانسز, اور پاکستان ٹیم کے پاس اتنے ہی چانسز ہیں جتنے چانسز آسٹریلیا کو یا ساؤتھ افریقہ کی ہم اگر بات کر رہے ہیں, اتنے ہی چانسز پاکستان کے پاس بھی ہیں اس اپ کمنگ ورلڈ کپ جیتنے.
ہیملٹن میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا نے میزبان ٹیم نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 50 اوورز میں 248 رنز بنائے. نیوزی لینڈ کی جانب سے کپتان برینڈن میکلم کے علاوہ کوئی بھی بلے باز سری لنکن بالنگ کا مقابلہ نہ کر سکا. میکلم نے 117 رنز کی اننگز کھیلی. جواب میں سری لنکن ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی ہدف حاصل کر لیا. تلکرتنے دلشان نے 17 چوکوں کی مدد سے 116 رنز بنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. آسٹریلوی فاسٹ بالر بریٹلی نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. بریٹلی نے ٹیسٹ میچوں میں 310 اور ایک روزہ میچوں میں 380 وکٹیں حاصل کی ہیں, اور وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا کی جانب سے 300 وکٹیں لینے والے چوتھے بالر ہیں. برطانوی نمبر ایک ٹینس سٹار ہیدر واٹسن نے ہوبارٹ انٹرنیشنل کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آج کھیلے گئے میچ میں ہیدر واٹسن نے روبرتا ونچی کو 5-2, 7-6 اور 6-2 سے شکست دی.
کھیل کی خبریں لے کر آئے تھے ذیشان حیدر. تصور کیجئے اگر آپ کے پاس شاندار بنگلہ ہو, گاڑی ہو, شہرت ہو, عزت سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہوں. جی ہاں, ایسا ہی ہوا ہے. ڈپریشن کی شکار تھیں دیپیکا پادوکون, جو ہیں بالی ووڈ اداکارہ. سنیے گا ذرا دیر بعد اور پڑھیے گا bbcurdu.com پر. یہاں نس پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نقبت ملک کی زبانی.
مصنوعی سیارے سے حاصل کی جانے والی تصاویر کے مطابق نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے جن قصبوں پر حملے کیے وہ بری طرح تباہ ہو چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ ان حملوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے۔ پاکستان کے خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سال میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہا ہونے والے 6,000 سے زیادہ افراد دوبارہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پاکستان میں حکام نے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث موت کی سزا پانے والے مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ پاکستان میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں مدارس کے نصاب اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ اسلام جمہوریت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور فرانس تمام مذاہب کی حفاظت کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردوں کے خلاف سرپیسپ کا نام سے بڑی فوجی کارروائی شروع کی گئی ہے جو اب بھی جاری ہے۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے سے پہلے پاکستان کی سیاسی قیادت تقسیم تھی کہ کارروائی کی جائے یا بات چیت کی جائے، لیکن اس خونی واقعے کے بعد جس میں کم از کم 132 بچے ہلاک ہوئے، اب شاید ہی کوئی کھل کر شدت پسندوں سے بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد فوج نے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے سیاسی قیادت سے فوجی عدالتوں کے قیام کا مطالبہ کیا، جس کے لیے ملک کی پارلیمان نے قانون سازی کی۔ ان تبدیلیوں کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف برطانیہ آئے ہیں، جہاں ان کی ملاقاتیں برطانوی رہنماؤں سے ہو رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا بھی ان کے ہمراہ اس دورے پر آئے ہیں اور ہمارے لیے وقت نکال کر بی بی سی آئے اور اس وقت یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل باجوا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں ہمارے پاس آنے کا۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہاں جنرل راحیل شریف کی جو برطانوی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بات چیت کا ایجنڈا کیا ہے؟
جی، بہت شکریہ۔ جنرل راحیل شریف یہاں پر ایک مختصر 3 دن کے دورے پہ آئے ہیں اور یہ یو کے کی گورنمنٹ کی انویٹیشن پہ آئے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک بائیلیٹرل وزٹ ہے اور یہ ملٹری ٹو ملٹری ڈیفنس کوآپریشن اس کا ایک مین ایجنڈا ہے۔
جی،
اس کے علاوہ ان کی ملٹری لیڈر سے ملاقاتیں اور پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے جو اس وقت اس ہمارے ریجن کے اندر ایشوز ہیں، افغانستان، ریجنل سیکیورٹی، ریجنل سٹیبلٹی، جس میں ہمارے دونوں ویسٹرن بارڈر، ایسٹرن بارڈر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس شیئرنگ، ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے سے شیئرنگ، سو یہ ساری چیزیں ابھی بات چیت میں ہو رہی ہیں۔
جی،
جو چیلنجز اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے اور خاص طور پہ وہ چیلنجز جن کا تعلق انٹرنیشنل چیلنجز سے بھی ہے، ان سب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کا پرسپیکٹو وہ بڑا کلیئرلی دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بات چیت بھی۔
جی بالا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کوآپریشن ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے سنا ہے، آپ نے کہا ہے اور آپ کی ٹویٹ بھی تھی اس پر، کہ یہاں سے پاکستان کے شدت پسندوں کی فائنینسنگ روکی جائے، تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی تنظیمیں ہیں جن کی فائنینسنگ یہاں سے ہو رہی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں؟
جی دیکھیں، جو یہ ٹیررسٹ کی فائنینسنگ ہے یہ ایک ٹرانس نیشنل فینومنا بھی ہے۔ یہ صرف یو کے سے نہیں، اور بھی دنیا کے مختلف حصوں سے ٹیررسٹ کو فائنینسنگ جاتی ہے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ میرے سے یو کے سے ریلیٹڈ پوچھیں
جی،
تو کچھ یہاں بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں پروسکرائبڈ ہیں اور کچھ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس
بتائیں گے کون سی تنظیمیں ہیں یہاں؟
میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی بات چیت ہو چکی۔ حزب التحریر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو یو کے میں جس کی پریزنس ہے، پاکستان میں وہ پروسکرائبڈ ہے، وہ اگر وہاں ایکٹیویٹیز کرتی ہیں تو یہاں پر بھی اگر ان کا کوئی بیس ہے تو ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹیررزم کا فینومنا ہے، یہ ابھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ انٹرنیشنل فینومنا ہے۔ ان کے لنکیجز ہر جگہ سے توڑنے ہوں گے، یہ پوری دنیا کو ایک کامن اینیمی کے طور پہ ان کو ڈیل کرنا ہوگا، اور اسی لیے ان کی فائنینسنگ کو چوک کرنا
جی،
ان کی ٹرانزیکشنز کو چیک کرنا، بلاک کرنا، یہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہوگا، بیکاز فائنینسنگ سے ہی یہ تھرائیو کرتے ہیں۔
جی، پاکستان اور برطانیہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں، اس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، تو اس کی نوعیت میں کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی امکان ہے؟ یا بہتر کیا جائے گا اسے؟
جی دیکھیں، پاکستان کوئی 70 ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، ایک اگریمنٹ ہے، یہ جو ابھی کانفلکٹ ہے یہ اگر ٹرانس نیشنل اکراس دا بارڈر اگر انٹیلیجنس شیئرنگ نہ ہو تو اس کو سکسیسفلی لڑنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے ہر دورے کے بعد فائدہ ہوتا ہے اور اس میں بہتری آنے کے امکان ہوتے ہیں. میں جو موڈ دیکھ رہا ہوں یو کے میں، موڈ بڑا پازیٹیو ہے، ریسیپٹیو ہے، لوگ چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا بھی جائے اور پاکستان کو جس طرح سے بھی سپورٹ بھی دی جا سکتی ہے وہ بھی دی جائے، اور وہ سب پاکستان کے لیے مجھے بہتر لگ رہا ہے.
جی، حال ہی میں جنرل راحیل شریف امریکہ کے دورے پر بھی گئے تھے اور اب برطانیہ میں ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اب مغربی قوتیں ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ سلامتی کے مسئلے پر تعاون میں فوج کو برتری دے رہی ہیں. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں دوبارہ اس ایکویشن پر آ گئی ہے جو جنرل ضیاء یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا کرتی تھی؟
دیکھیں یہ سوال بڑا، میں اس سوال کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر آپ دیکھیں، موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں، جو ویسٹرن ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں ان کو دیکھیں، ہر ملک میں فوج کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک رول ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پر جس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے، جو ہمارے ویسٹرن سائڈ پہ، ایسٹرن سائڈ پہ جو چیلنجز ہیں بارڈر کے اوپر، جو ملک کے اندر اس وقت دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تو فوج کا پوزیشن، رول بڑا آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں، یہ سویلین گورنمنٹ کو فوج کے خلاف پچ کرنا یا یہ بولنا کہ جی فوج کو یہ بڑی خاص اہمیت دی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. ابھی پاکستان ان سوالوں سے بہت آگے جا چکا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں جمہوریت کا تسلسل آپ کو نظر آ رہا ہے. پچھلی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے وہاں پر اپنے 5 سال پورے کیے، پھر ٹرانزیشن ہوئی، ابھی ایک اور پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. بٹ آپ مجھے بتائیں، آپ یو کے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں اس ملک میں کیا پولیٹیکل گورنمنٹ بغیر فوج کے سارے کام کر لیتی ہے؟ یہ ہم سب پاکستانی ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے ادھر، ایک سول سوسائٹی بھی ہے ادھر، اور انسٹیٹیوشنز ہیں، فوج ہیں.
پہلے سول گورنمنٹ یعنی جو حکومت ہوتی ہے اس سے فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے یا وہ سب سے آگے ہوتی ہے؟
نہیں، یہ مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایشو کے اوپر کسی نہ کسی کی لیڈ ہوتی ہے، کہیں سے ان پٹ ہوتی ہے، کہیں پہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، کہیں پہ وہ چیزیں بیٹھ کے میوچلی ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. تو اگر آپ، میرا خیال ہے پاکستان کو اگر دیکھیں تو یہ جو آپ جس طرف آپ ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایسی چیز نہیں ہے. اس وقت تمام لوگ فوکسڈ ہیں، تمام انسٹیٹیوشنز فوکسڈ ہیں، پوری ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ فوکسڈ ہے اور ٹیررزم کو فائٹ کرنا چاہتی ہے.
تو آپ کے خیال میں مغربی ممالک پاکستان سے کس قسم کے تعاون کی امید کر رہے ہیں؟
میرا تو خیال ہے ابھی مغربی ممالک کو پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پاکستان سے کس تعاون کی امید کرنی ہے؟ پاکستان تو آلریڈی وار آن ٹیرر میں سب کچھ کر رہا ہے. پاکستان آپ دیکھیں جتنی قیمت پاکستان نے ادا کی اس ساری وار کی، جو قربانیاں پاکستان نے دی، اور ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سوال بہت ہی نامناسب ہے، یہ کہنا کہ مغربی ممالک پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں. پاکستان نے پوری دنیا سے امید رکھنی ہے. اگر پاکستان یہ اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے تو کم از کم پاکستان کو اور پاکستان کی کوششوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا جانا چاہیے. اور دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی انٹیلیجنس ہے، وہ ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے.
بھارت کے ساتھ تعلقات کی اگر بات کی جائے تو کشیدگی کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے، تو کیا اس میں بہتری کے کچھ امکانات ہیں؟
دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو بہتری کے لیے ہر موقع، ہر چیز آفر ہوئی. جو پرابلم ہے وہ اس وقت وہ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے.
جی
جی، تو اگر آپ دیکھیں بارڈر کے اوپر وائلیشنز ہیں، 2014 میں 400 سے زیادہ وائلیشنز ہوئی. یہ جتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، تو پاکستان تو اس وقت اور ایک دوسری مختلف قسم کی جنگ میں اس وقت مصروف ہے. یہ سب چیزیں ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہو رہی ہیں. तो ये आपको खुद सोचने की जरूरत है, बाकी भी दुनिया देख रही है और लोग ये कह भी रहे हैं कि इस वक्त ये क्यों बॉर्डर को हीट अप किया जा रहा है, बॉर्डर के ऊपर वायलेशंस क्यों हो रही हैं, ये टेंशन को क्यों एस्केलेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो हर चीज ऑफर की, अभी आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ करके देख लिया और हमने ऑफर्स भी की, हम प्रोएक्टिव भी थे कि रिलेशंस इंप्रूव हो गए हो जाएं, लेकिन कोई रेसिप्रोसिटी इंडिया की तरफ से शो नहीं की जा सकी।
दहशतगर्द जो है भारत के अलावा अफगानिस्तान ईरान वगैरह के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है?
जी, ये जो ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब हुआ था
जी,
उसका बड़ा क्लियर एक एम बताया गया था कि तमाम दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से बाहर कार्रवाइयां करेंगे या कर सकते हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन इसीलिए तो था, इसीलिए हमने ये उस वक्त कहा था कि दिस इज बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ टेररिज्म।
तो ये बताएं कि जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएंगे?
देखिए, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि जो भी दहशतगर्द हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो उनका क्या ऑब्जेक्टिव है या किस डायरेक्शन में वो काम कर रही हैं, पाकिस्तान का सॉयल किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता
जी। तो क्या आप इन तंजीमों को दहशतगर्द समझते हैं?
नहीं, ये तो आप जिनको समझ रहे हैं, आप ये देखें, ये बिल्कुल, ये अभी आप थ्योरेटिकल डिबेट में जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम एक्सट्रीमिस्ट, तमाम टेररिस्ट, इनके खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बना है, एक पॉलिसी इन प्लेस हो गई है, 20 पॉइंट एक्शन प्लान है। उसमें से अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, जो एक्शंस हैं जो अभी सबसीक्वेंटली अगले आने वाले दिनों में हुकूमत के लेवल के ऊपर और तमाम इदारों के लेवल के ऊपर लिए जाएंगे।
पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। पाकिस्तान के वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में दीनी तालीम देने वाले मदारिस के निसाब और इंतजामी अमूर की निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है और इन मदारिस के कवायफ जमा कराने के लिए एक सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इस इंटरव्यू की तफसील से जरा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मजहबी दरसगाहें मुसलसल कई सालों से हुकूमत के लिए दर्द सर का बायस बनी हुई हैं। इसका जायजा लिया है आसिफ फारूकी ने।
اسلام آباد کے مضافات میں قائم اس مدرسے میں حساب کی تعلیم معمول کی بات ہے۔ یہاں کمپیوٹر اور دیگر ایسے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو طلباء کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء روایتی اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح اچھے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ محمد نعمان 9ویں جماعت کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔
میں سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ملک کے جو بڑے عہدے ہیں ان پر جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ملک کا نظام تبدیل کر سکے۔
مدرسہ علوم اسلامی کے نائب صدر محبوب الہی کہتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو مذہبی کے ساتھ ساتھ عام تعلیم بھی دیتے ہیں،
کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کا ایسا تیار کرتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم میں جا سکیں اور وہ اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کے جو سوچ ہے، وہ شروع سے براڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ دنیا کو سمجھنا جو نا وہ شروع کر دیتا ہے۔
وفاقی دارالحکومت میں قائم اس ادارے کو حکومت مثال کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ اس کے لیے مسائل کا باعث بعض دیگر مدارس ہیں جو سرکاری عملداری کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ان تک میڈیا کی رسائی ہے۔ وزارت داخلہ کی نگرانی میں اسی طرح کے مدرسوں کی اصلاح کے منصوبے پر عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں کام کرنے والے مدارس کو سرخ اور سبز درجہ بندی میں تقسیم کرنے میں مصروف ہے۔ سرخ وہ مدارس ہیں جو سرکاری عملداری کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی معلومات حکومت سے خفیہ رکھتے ہیں۔ سرخ درجہ بندی والے مدارس کو پہلے سبز کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی ان تک رسائی حاصل کی جائے گی، اور ایسا کرنے میں ناکامی پر ان مدارس کے خلاف انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ مدارس کی تنظیم وفاق المدارس العربیہ کے سربراہ قاری حنیف جالندری کہتے ہیں کہ وہ شدت پسندی میں ملوث ایسے مدارس کے خلاف سرکاری اقدام کی حمایت کریں گے، لیکن اس کے لیے ان کی ایک شرط ہے۔
جو مدرسے 2, 4, 5 جتنے بھی ہیں، آپ ان کی نشاندہی کریں، ان کا نام لیں، ان کو نامزد کر دیں، نامینیٹ کریں، کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, یہ مدرسے ہیں, اور ٹھوس ثبوت ہیں, کاروائی کریں.
آپ اس میں
بالکل نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم معاونت کریں گے.
سرخ اور سبز مدارس کی نشاندہی کے لیے وزارت داخلہ نے ایک موبائل فون اپلیکیشن بھی تیار کی ہے جو مدارس کا سروے کرنے والے اہلکاروں کو فراہم کی جائے گی. اس اپلیکیشن کے ذریعے مدارس کی تصاویر اور دیگر تفصیلات وزارت داخلہ میں نصب نظام تک فوراً ارسال کی جا سکیں گی. اس اپلیکیشن سے لیس موبائل فون تمام پولیس اسٹیشنز کے حوالے کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
اس صورتحال کے تدارک کے لیے حکومت نے ملک میں کام کرنے والے دینی مدارس کا سروے شروع کر دیا ہے جو خاصے جامع ہیں, جس کے ذریعے ان مدارس کا ڈیٹا بیس بنایا جا رہا ہے, اور اس بنیاد پر ملک میں کام کرنے والے مدارس کو سرخ اور سبز درجوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. مدارس کے قومی دھارے میں لانے کے لیے مزید کیا کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بات نامہ نگار آصف فاروقی نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف سے ایک خصوصی انٹرویو میں پوچھی. ان کا کہنا تھا,
ہم کہتے ہیں کہ اس پر پرمننٹ عمل ہو اور اس کو ریگولرائز کیا جائے. ریگولرائزنگ ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو حکومتی سطح پر باقاعدہ ان ساری چیزوں کو دیکھے, اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں.
یعنی کوئی ادارہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں جو مدارس کو رجسٹریشن کی اتھارٹی,
بالکل تمام مدارس کو ان کے باقاعدہ جو ان کے مشورے سے, علماء کے مشورے سے, ان کے جو ذمہ دار محتمم ان کے مشورے سے.
تو یہ جس رجسٹریشن اتھارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟
مدارس میں بھی جہاں جنرل ایجوکیشن ہو, حکومت ان کے لیے ٹیچر مہیا کرے, حکومت ان کے لیے فنڈنگ کرے, اور اسی طریقے سے کمپیوٹر وغیرہ کا انتظام کرے. یہ حکومت یعنی یہ ایک اتھارٹی ہو جو یہ سارے انتظامات کرے, اور اس کے لیے باقاعدہ ان کی یہ ضروریات یہ پوری کرنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا فرض بھی ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو نصاب بھی ہوگا, ظاہر ہے کہ جو نصاب تیار کیا جائے وہ باہمی ایک مشاورت سے تیار کیا جائے.
یعنی یہی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اسی کو اختیار ہوگا,
اس قسم کی اختیارات ہو اس کا باقاعدہ, جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہو, جس میں یعنی ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, جن میں علماء کرام بھی ہوں, جو مدارس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں, اور اسی طریقے سے حکومت کے بھی جو لوگ ممبر ہوں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ سارے رجسٹرڈ ہوں اور حکومت کے ساتھ, مطلب ان کو پتا ہو, حکومت کی ایک ذمہ داری تو ہے ظاہر ہے کہ جو مدارس رجسٹرڈ ہیں اس میں اس کا کریکولم کیا ہے, اس کے ساتھ مطلب ان کے انتظامات کیا ہیں, ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, اسی طریقے سے ان میں جو بچے ہیں زیر تعلیم ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے. یہ حکومت کی تو ذمہ داری, حکومت یہ چاہتی ہے.
جو مدارس رجسٹر اگر نہیں کروا رہے اپنے آپ کو, تو اس کے خلاف آپ کیا کریں گے؟
جو رجسٹر نہیں ہوا تو قانون کے مطابق ان کے خلاف جو کاروائی ہوگی ضرور ہوگی.
ایسے کتنے مدارس ہیں جو
ایسے, مجھے پتا نہیں ٹوٹل.
تو جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ کاروائی کیسے کریں؟
وزارت داخلہ اس پر کام کر رہی ہے, پورے مطلب قوائف اکٹھی کر رہی ہے اور ساری مطلب معلومات اکٹھی کر رہی ہے. یہ ورکنگ گروپ جو بنے ہوئے اسی مقصد کے لیے بنے ہیں, اور اس پر کام ہو رہا ہے, اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے.
کیسے ہو رہا ہے اس کی تفصیل بتائیں کہ مثلا حکومت کیا کر رہی ہے؟
حکومت یہ جو بھی ہے ان کے سروے ہو رہے ہیں پورے ملک کے. اب پنجاب حکومت ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے مختلف جگہ باقاعدہ, انہوں نے سروے شروع کیے ہوئے ہیں. صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے اس میں آتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اسلام آباد چونکہ انٹیریئر کے ساتھ ڈائریکٹ ہے آئی سی ٹی, یہ تو وزارت داخلہ کر رہی ہے باقاعدہ سروے, ان کو ساری معلومات ہیں. تو یہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے.
کب سے یہ سروے شروع ہوئے؟
یہ ابھی جو پچھلے دنوں میرا خیال ہے یہ ایکٹ وغیرہ جو پاس ہوا ہے. تو
اس سروے میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی مدارس کے اندر جاتے ہیں آپ کے لوگ, کیا ہوتا ہے
اس میں؟ جاتے ہیں مدارس کے اندر بھی جاتے ہیں, وہ اس کے باقاعدہ آلریڈی تو خیر ہیں بھی ہیں, رجسٹرڈ ہیں یہاں پر. اسلام آباد میں تو خیر پہلے سے ہوا ہے, پچھلی حکومتوں نے بھی باقاعدہ جو قوائف اکٹھے کیے ہیں, معلومات ہیں, اور ان کے جو محتمم حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں, ان کی باقاعدہ تنظیم بھی ہے, ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں.
آپ جس سروے کی بات کر رہے ہیں یہ پنجاب اور اسلام آباد کے علاوہ بھی باقی صوبوں میں ہو رہا ہے؟
ہاں باقی صوبوں میں بھی ہے جہاں تک مجھے اطلاع ہے. کہ
تو یہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟
یہ تو بہت جلدی حکومت کو, ابھی مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ نہیں کیونکہ یہ وزارت داخلہ کرا رہی ہیں نا, صوبائی حکومتیں کرا رہی ہیں, ہم سے اتنا وہ اس کے نہیں.
تو جب یہ سروے مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی سروے سے ہوگا کیا, فائدہ کیا ہوگا؟
دیکھو اس سے فائدہ تو ایک یہ ہوگا کہ حکومت کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جتنے بھی مدارس کتنے ہیں, تعداد اس میں کتنی ایگزیکٹ فگر, اس کا معلومات ہوگی. پھر ان کی ایک ضروریات کا بھی حکومت کو پتا ہوگا. پھر ان کی جو ایک جو ایک سٹیٹ میں رہتے ہوئے ایک شہری کے حقوق ہے کے لحاظ سے وہ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے یا ان کی جو ان سے مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بھی تیار ہو سکے گا.
یہ تھے پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی آصف فاروقی سے. اس بارے میں میں نے سماجی کارکن اور وکیل محمد جبران ناصر سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت کو مدرسوں کے بارے میں آخر کرنا کیا چاہیے.
دیکھیں حکومت نے یہ فیصلہ مشرف صاحب کے زمانے میں کیا تھا جب انہوں نے ماڈل مدرسے کی بات کی تھی, اور اسی رواں سال جو ہے منسٹری آف انٹیریئر نے آلریڈی اتحاد تنظیمی مدارس دینی جو کہ تمام مکتبہ جو پانچ فکر ہیں پاکستان میں ان کی ایک سرپرست باڈی ہے, اس کے ساتھ ایک میمورینڈم سائن کیا تھا کہ جو ان کا سلیبس ہے اس کی طرف زیر غور ہوگا اور کوئی جہادی لٹریچر پڑھایا نہیں جائے گا.
جی
اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جو یہ پورے بات ہے لٹریچر کی ایجوکیشن کی, بہت سارا ہمارا مدرسے کا سلیبس ایسی فارسی میں ہے اور عربی میں ہے. حکومت کو بھی کلیرکس یا ویسے جو لوگ جو فارسی اور عربی میں فلوئنٹ ہیں انہیں کو ہائر کرنا پڑے گا ان کو ریویو کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کو آپ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے سے پروف کرائیے. کہ چونکہ مسئلہ یہی ہے کہ کسی مدرسے کے اندر آپ کو کوئی ایسا جا کے اسلحہ یا کوئی ٹریننگ گراؤنڈ شاید نظر نہ آئے, مگر جو آئیڈیالوجیکل ٹریننگ ہے کہ جی اگر آپ کسی کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں تو اسے اس کے ہاتھ میں بندوق تھوڑی پکڑاتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ کب بندوق چلانی ہے, کس پہ چلانی ہے, کہاں چلانی ہے, کون دشمن ہے. یہ ساری ٹریننگ جو ہے یہ جب جہاد کا کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر آتی ہے. اس کورس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کورس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں اور مدرسوں میں مانیٹرنگ کی ضرورت ہے کہ جمعے کے خطبے میں یا ویسے کسی کانگریگیشن میں کوئی نفرت کی بات نہ ہو, کوئی دہشت گردی کی بات نہ ہو.
جنان ابھی آپ نے بھی کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی مدرسوں کو ایک نظم میں لانے کی کوشش کی گئی تھی, تو یہ بتائیں کہ وہ کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی, کیا اس میں کوئی نقص تھا؟
نہیں, میرے خیال کے اندر چونکہ ایک دیکھیں بات بہت ساری رویوں کی بھی ہوتی ہے, مدرسہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے جو ہے بہت سارے میرے خیال میں جو مدرسے کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ حساس ہو جاتے ہیں کہ حکومت ہمیں جو ہے اسٹرانگ آرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ہم پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کو لے کے پھر کوپریشن ہو نہیں پاتی. ایک دیکھیں یہ بھی فیکٹ ہے کہ مدرسوں کا بھی تو استعمال کیا گیا نا, مذاق بنایا گیا. مدرسوں کو حکومت نے کبھی اون کہاں کیا؟ اگر اون کرنا تھا تو جب یہ پچاس کی دہائی کے اندر سب بنے تھے مدرسے تب اون کیا جاتا ہے انہیں, ان کو آپ نے اون نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے صرف ان کو جہاد کے لیے استعمال کیا جب ان کو آپ نے اسلحے پکڑوائے, جن کو آپ نے افغانستان بھیجا, اس طرح کی چیزوں میں کیا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ میرے خیال میں جو مذہبی حلقے ہیں جو مدرسوں کے ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں ان کی بھی جائز ریزرویشنز ہوں گی کہ یار آپ ہم پہ صرف مسلط ہونے کے لیے ہمارا استعمال کرنے کے لیے آتے ہو, ویسے اگر آپ نے دھیان دیا ہوتا تو اس مینج پہ ہم نہ پہنچتے.
جی لیکن مدرسوں پر بھی تو الزام ہے نا کہ یہاں سے شدت پسندی اور دہشت گردی پھیل رہی ہے.
دیکھیے آپ نے ایک باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جہادی لٹریچر جب بنایا اور جو باقاعدہ اس کے اندر اگر آپ یونیورسٹی آف نبراسکا کی لائبریری میں جا کے دیکھیں گے تو یونیورسٹی آف نبراسکا کے آپ کو لوگوز ملیں گی ان کتابوں کے اوپر جن پہ لکھا ہوا ہے جیمز جہاد, اور اس میں یو ایس ایڈ کا پیسہ بھی شامل تھا. اس کے ساتھ حکومت پاکستان اس وقت جو تھی آپ کی ضیاء الحق صاحب کی وہ اس میں شامل تھی ان فیصلوں کرنے کے اندر. تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو مدرسوں کے ایک ریزرویشن آتی ہے کہ آپ نے ہمیں خود ایک کورس پہ ڈالا اسٹیٹ پالیسی کے تحت, پھر آپ نے ہمیں یتیم چھوڑ دیا, تو ہمارے پاس وہ ایک جینوئن تھی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ 80 کی دہائی میں جو اسٹوڈنٹ تھا, 70 کی دہائی میں جو اسٹوڈنٹ تھا جس کو آپ نے جہاد کی ٹریننگ دی, وہ اسٹوڈنٹ 90 کی دہائی میں ٹیچر بن گیا ہے, عالم بن گیا نا 90 تک, پھر لیٹ کی 90 دہائی کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر وہ ٹیچر بن گیا. اب جو اس نے اگر اسٹوڈنٹ پڑھا تھا وہ تو وہی پڑھائے گا نا آپ کو. آپ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہر یونیورسٹی میں پورے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس ہی ٹیچرز بنتے ہیں نا, ہم ٹیچرز امپورٹ تو نہیں کرتے. تو جس اسٹوڈنٹ کو آپ نے جہاد 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 دشمن کو مارو, منافق کو مارو, کافر کو مارو سکھایا 20 سال تک, وہ تو اگلے 20 سال تک ٹیچر بنے گا اور اس کے آگے تک ٹیچنگ کرتا رہے گا, تو اس کا تو ایک امپیکٹ آئے گا.
جی
آپ اس ٹیچر کے ذہن کو کیسے چینج کریں گے؟
جی جبان یہ بتائیں کہ خود اسلام آباد میں مدرسوں کی قوت کتنی ہے, کیا ہے, اور کیا یہ مدرسے اس شہر کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیں مدرسے امن کی اور پیار کی اور دین کی بات کرنے کے لیے بنتے ہیں, تو مدرسوں کو تو ملک کے لیے باعث رحمت اور برکت ہونا چاہیے, مگر اگر مدرسوں کا غلط استعمال ہو تو وہ غلط استعمال ضرور ملک کے لیے مدرسہ مسئلہ بن سکتا ہے.
یہ تھے اسلام آباد کے سماجی کارکن جبران ناصر جنہوں نے پاکستان میں سول سوسائٹی کی جانب سے شدت پسندی کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا. اور اب ایک مختلف موضوع. بالی ووڈ کے سپر سٹار دیپیکا پادوکون نے انکشاف کیا ہے کہ وہ چند ماہ پہلے تک ڈپریشن کا شکار تھیں اور ماہرین نفسیات کی مدد سے اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون میں اپنی ذہنی کیفیت بیان کی ہے۔ انڈیا میں ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دیپیکا کے اس قدم سے ڈپریشن کا شکار بہت سے دوسرے لوگوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بات کرنے اور اس کا علاج کرانے میں ہمت ملے گی۔ دیپیکا ڈپریشن کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کی تیاری میں ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ گانا دیپیکا کی تازہ ترین فلم ہیپی نیو ایئر کا ہے، لیکن دیپیکا کا کہنا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ خود ہیپی نہیں بلکہ افسردہ تھیں اور ڈپریشن کے سخت دور سے گزر رہی تھیں۔ اپنے مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر صبح اٹھنا اور شوٹنگ کے لیے جانا عذاب لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں بے ہوش ہو گئی، پھر پیٹ میں خالی پن کا عجیب سا احساس رہنے لگا اور اس کے بعد میری حالت بگڑتی چلی گئی۔
ایو 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 مین اما، تم یہاں زمین پہ سو گی؟
یہ میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔
کیوں؟ میں تمہارے ساتھ بیڈ پہ سوؤں گا تو تم سے کنٹرول نہیں ہوگا۔
شٹ اپ، اوکے؟ میری ایک پرابلم ہے۔
دیپیکا کے مطابق فلمی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ بڑھیا گھر، بڑی گاڑی، شاندار کریئر، سب کچھ تو ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں۔ ہندوستانی معاشرے میں ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کرنے سے لوگ عام طور پر گریز کرتے ہیں، اس لیے دیپیکا پاڈوکون کا یہ انکشاف غیر معمولی ہے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت بڑی سٹار ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر سندیپ وورا۔
تو میرے حساب سے بہت ہی ان کے بہاف پر سمجھداری والی بات ہے اور یہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی کا پارٹ سمجھتے ہوئے انہوں نے بہت اچھا قدم یہ اٹھایا ہے۔ اس پہ ایکسیپٹیبلٹی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، ان کو لگتا ہے اگر دیپیکا پادوکون کو ڈپریشن ہو سکتا ہے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مجھے ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے اس نے بولا کہ اس نے دوائیاں لی یا علاج کرایا تو میں بھی کیوں نہ کروں۔
دیپیکا کا کہنا ہے کہ کام پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا اور میں اکثر رونے لگتی تھی، پھر ایک دن اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے میں رو پڑی اور انہوں نے مسئلے کو سمجھتے ہوئے ایک ماہر نفسیات سے رابطہ کیا جو ان کی دوست بھی تھی، اور اب ان کی صحت کافی بہتر ہے۔
پہلی بات یہ سمجھے کہ جیسے بلڈ پریشر کسی کا بڑھتا ہے، ہم دوائی دیتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کسی کی شوگر بڑھتی ہے یا ڈائبٹیز جس کو ہم بولتے ہیں، ہم دوائی دیتے ہیں، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ڈپریشن ایک میڈیکل ڈس آرڈر ہے۔ آپ کو ڈپریشن ہے، اس کا کارن ہے برین میں کچھ کیمیکل امبیلنس، آپ دوائی دیں گے تو وہ اس سے ڈپریشن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ڈپریشن ٹریٹیبل ڈس آرڈر ہے، اور اگر صحیح سمے پر ڈاکٹر کے پاس چل جائیں تو 100 میں سے 70 سے 80 کو ہم پورا نارمل کر سکتے ہیں، وہ نارمل لائف لیڈ کر سکتے ہیں۔ 20 سے 30% کو ہم ڈرگ ریزسٹنٹ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر دقت ہے، جتنی جلدی وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اتنا آسان ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو ٹریٹ کرنا۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو ہم دوائی دیتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگری آف سیویریٹی میں۔
ایکٹریس جیا خان اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جیا کی سوئسائڈ کو لے کر ہر کوئی آج الگ الگ بیان دے رہا ہے، لیکن اس پورے
دیپیکا کا کہنا ہے کہ اپنے ذاتی تجربے اور ڈپریشن کی وجہ سے اپنی ایک دوست کی موت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگ ذہنی بیماریوں کا ذکر کرنے میں شرمندگی یا بدنامی محسوس کرتے ہیں۔
اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ چیزوں کو چھپاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم پاگل ہیں، بٹ یہ ایک غلط دھارنا ہے، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتاتے نہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی کچھ کیسز میں وہ سوسائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔
جانے کیوں میں ڈولی، ایسا لگے تیری ہولی میں تو میرا۔
خود دیپیکا کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس خطرناک ذہنی بیماری کے بارے میں نہیں۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو، انہیں زندگی کا کوئی مطلب یا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں زندگی کی زیادہ قدر کرتی ہوں۔ دیپیکا کے مطابق انہیں اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ امید کرتی ہیں کہ ڈپریشن کا شکار دوسرے لوگ ان کی مثال سے متاثر ہو کر اپنی بیماری کا اعتراف کریں گے اور اس کا علاج کرائیں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اس کے ساتھ یہ سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سخلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دیے ٹام وارڈ نے, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے ذیشان حیدر نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نقبت ملک کی زبانی.
مصنوعی سیارے سے حاصل کی جانے والی تصاویر کے مطابق نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے جن قصبوں پر حملے کیے وہ بری طرح تباہ ہو چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ ان حملوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے. پاکستان کے خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 5 سال میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رہا ہونے والے 6,000 سے زیادہ افراد دوبارہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. پاکستان میں حکام نے دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث موت کی سزا پانے والے مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی ہے. پاکستان کی حکومت نے ملک میں مدارس کے نصاب اور انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں 6 مبینہ دہشت گرد مارے گئے ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ فرانس تمام مذاہب کی حفاظت کرے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.